صل على خاتم الأنبياء.
بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد ونصلي على رسوله الكريم. کتاب فیوز جسمانی جو ترجمہ فتح ربانی کا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اصلاحی نوائز کا مجموعہ ہے. اس میں سے ہماری اس اتوار کی مجلس میں پڑھا جاتا ہے. اللہ پاک سے مانگ کر بیٹھیں کہ اللہ نے اس میں جو نورانی تاثیر رکھی ہے، جو روحانی تاثیر رکھی ہے، جو ایمانی تاثیر رکھی ہے، جو ایقانی تاثیر رکھی ہے، جو احسانی تاثیر رکھی ہے، ہمارے دلوں میں بھی اتر جائے، تاکہ ہمارے دلوں کی بھی کامل اصلاح ہو جائے، جو ہمارا اس مجلس سے اصل مقصود ہے. ہم اس طلب کو لے کر بیٹھیں کہ ہمارے دل بن جائیں، سنور جائیں، پاک ہو جائیں، صاف ہو جائیں، شفاف ہو جائیں، اللہ کی محبت سے معمور ہو جائیں، اللہ کی رضا کو شوق رغبت سے ابھارنے والے بنیں، اللہ کی ہر نافرمانی سمیت روکنے والے بن جائیں. اور یہی ان اللہ والوں کا مقصود رہا ہر زمانے کے اندر جائے. اور یہی یہ ارشادات بھی ان لوگوں کے لیے جو آپ کے پاس اس وقت اسی طلب کو لے کر آتے تھے. ایک مجلس کا تذکرہ چل رہا ہے، کچھ پڑھا گیا، بقیہ میں سے کچھ پڑھ لیتے ہیں، چند سطریں پھر اس کو دہرا لیتے ہیں. فرماتے ہیں، اصل واز تو عربی میں ہے جس کا ترجمہ مولانا عاشق میرٹ نے اپنا فرمایا، اے مسکین اپنے نفس پر رو، تیرا بچہ مر جاتا ہے تو تجھ پر قیامت ہو جاتی ہے، اور تیرا دین مرتا ہے تو تجھ کو پرواہ بھی نہیں ہوتی، نہ اس پر ہوتا ہے. پہلی بات تو کہتے ہیں، اے مسکین، اے بیچارے، ہم مسکین کہتے ہیں غریب کو، فقیر کو، کوئی بیچارہ ہی ہے. یعنی ہمارے نزدیک بیچارگی کیا ہے؟ کسی کے پاس مال نہیں ہے، دنیا کی چیزیں کم ہیں، بیچارہ مسکین، یہی کہتے ہیں نا، مساکین کی مدد کرو. ایک مسکین میں یہ بھی ہے، میں نے کئی دفعہ عرض کیا، عرب میں جب میں تھا سعودیہ میں عراقوں میں، ایک دفعہ کی بات چلی، ایک بدو نے، بدو دیہاتی کو کہتے ہیں نا، بڑی عمر کے تھے، کسی بات کو کوئی مسکین کی بات، کہتے مسکین ہاؤ لائک کفار، مائن کو ایمان، کہ یہ ہیں بیچارے جن کے پاس ایمان نہیں ہے، کافر. اب یہ بھی دیکھیں اس کی سوچ بھی کہاں گئی. ہم کہتے ہیں بڑے عیش میں ہیں، کفار ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر ہیں، بڑے بڑے منصب پر ہیں، کیونکہ اگر آپ کو امیرکن کمپنی سے زمانے کے اندر جن کے عہدے امیرکن کے پاس ہی سارے تھے، امیرکن پاسپورٹ کی بڑی ویلیو تھی. تو عام تو کہتے ہیں کہ یہ بڑے بڑے عہدے پر ہیں، وہ عرب بوڑھا کیا کہہ رہا ہے، ہاؤ مساکین، یہ بیچارے مسکین ہیں، وہاں ان کو ہی مان ہی مان ہے، ان کا کیا بنے گا. یہ اسی کے اصل میں جس چیز کی دل میں قدر ہوتی ہے اس کے نہ ہونے پر غم ہوتا ہے. ہمارے دلوں میں آج دنیا کی قدر ہے، مال کی قدر ہے، مادی لذتوں کی، مادی منفعت کی، اور ان چیزوں کی، اس لیے ہم اس کو مسکین کہتے ہیں. اور یہ مسکین اس کو نہیں کہہ رہے ہیں، یہ ہمارے دین کی کمی پر کہہ رہے ہیں. جو مجمع آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے، جن پر یہ محنت کر رہے ہیں، ان کے دلوں میں بٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں دین کی عظمت، دین کی محبت، دین کی اہمیت، ان کو سنا رہے ہیں مسکین اپنے نفس کو رو، کہ تیرا بچہ مر جاتا ہے تجھ پر قیامت ہو جاتی ہے، اور تیرا دین مرتا ہے تجھے پرواہ بھی نہیں ہوتی، نفس پر روتا ہے. جیب سے ایک 500 کا نوٹ گر جائے، ہے نکلتی ہے، اللہ کے 500 کیا گاڑی ہے، اور نماز رہ جائے، کبھی ہوتا ہے تو. لیکن اس امت پر ایک زمانہ گزرا ہے جب اس کی اہمیت تھی, اس کی اہمیت تھی, اس وقت افسوس ہوتا تھا. تمام ملتا ہے فجائل نماز کے اندر ذکر ہے, شاکری صاحب اتنا ذکر کیا ہے, بزرگ کا آپ کیا لکھا ہے. فرماتے اس زمانے میں تکبیر اولا فوت ہوتی 3 دن تک باقاعدہ سوگ منایا جاتا تھا. 3 دن تک کس بات پر؟ آج ہمیں پرواہی نہیں, آج ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہے. تکبیر اولا کیا ہے کہ جس وقت امام کے اللہ اکبر, اس وقت ہم بھی اس کی رے کے ساتھ کیا اللہ اکبر. ملک ظفر صاحب ہمارے بزرگ ساتھی ہیں, وہ ایک دفعہ مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کو یہاں سے خود بتاتے ہیں پرانا واقعہ. تو میں لاہور سے لے جا رہا تھا ساہی والیانہ کے رشید میں, ان سے میں نے عرض کیا کہ بڑی کوشش کرتا ہوں کہ 40 دن جو ہے نا تکبیر اولا سے نماز ہو جائے, وہ نہیں بھی 38ویں دن یا 39ویں دن کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہو جائے, 40 نہیں ہو پائے. بڑی کوشش کی. ایک حدیث ہے جس میں فرمایا گیا, جس کا مفہوم ہے کہ جو 40 دن نماز ایسے پڑھے اس کی تکبیر اولا فوت نہ, اس کو 2 پروانے ملتے ہیں, ایک نفاق سے بری ہونے کا, جہنم سے نجات. کتنی بڑی بات ہے تکبیر اولا کے اہتمام پر. تو اس کو سن کر اندر میں شوق پیدا ہوا کہ نماز تو پڑھتے ہی کوشش کر لو. تو کیا کہنے کہ میں نے عرض کیا کہ بڑی دفعہ کوشش کی ہے کہ 40 دن نہیں ہوئے. تو حضرت نے فرمایا مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے, بس 40 دن کی نیت کرتے ہو تو چھٹی. کتنی چھوٹی سی نیت, کہنے ہمارے دن میں آیا ہی نہیں. اس فضیلت کو لینے کے لیے چلے کی نیت کی. انہوں نے بتایا غالباً 12-13 سال کی بات انہوں نے کی, مجھے صحیح تعداد یاد نہیں, کہ اتنے سال ہو گئے تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی. حالانکہ ان کے اسفار بھی بہت ہوتے تھے بنگلوری ٹاؤن, وہیں ان کا وصال ہوا ان کا, یعنی کتنے سال. جس کے دل میں اہمیت ہوتی ہے اس کو غم ہوتا ہے. تو یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ تکبیر اولا فوت ہو جاتی تو 3 دن تک باقاعدہ کیا کرتے تھے, سو غمگین رہتے تھے. آج کسی کی جیب کٹ جائے تو اس سے تعزیت کرتے ہیں نا, افسوس کرتے ہیں نا, اس کو خود بھی غم ہوتا ہے. ہمارے نزدیک بھی ہے کہ بیچارے کی جیب کٹ گئی, کسی کی نماز رہ جائے غم ہوتا ہے. اور ایک بزرگ کا لکھا ہے کہ ان کی جماعت رہ گئی, اور رہ گئی ایسے نہیں کہ ایک جماعت پڑھ لی نماز لیکن جماعت رہ گئی. کیوں؟ کہ والدہ کی تجہیز اور تکفین میں مشغول رہے. ایسی مشغولی ہوگی, اس مشغولی کے اندر کیا ہو گئی, جماعت فوت ہو گئی, تو غم ہوا. لیکن زیادہ غم اس پر ہوا کہ تھوڑے لوگوں نے تعزیت کی, جس سے معلوم ہوتا اس زمانے میں اس پر تعزیت کرتے تھے. غمخاری اونچی تھی, اس کو تمہاری جماعت لگ گئی. لیکن کیا کہتے ہیں, تھوڑے لوگوں نے کی. میرا بیٹا مر جاتا تو آدھا بلخ آ کے تعزیت کرتا, بلخ شہر ہے نا, بیٹا مرتا تو آدھا بلخ آ کے تعزیت کرتا, جماعت کی نماز رہ گئی میری تو کتنے تھوڑوں نے. اللہ کرے ہمارے دلوں میں دین کی عظمت, یہ اہمیت یہ آ جائے. یہ ساری اسی کے لیے محنت ہے, یہ اللہ والا یہی بٹھا رہے ہیں نا. کیا مسکین, اپنے نفس کو رو. تیرا بچہ مرتا ہے تجھ پر قیامت ہو جاتی ہے, تیرا دین مرتا ہے تجھ کو قرآن نہ تو اس کو روتا ہے. فرشتے جو تجھ پر تعینات ہیں وہ تیرے دین کے متعلق راسل مال کا خسارہ دیکھ کر تجھ پر روتے ہیں. یعنی فرشتوں کو احساس ہے کہ تیرا نقصان ہو گیا, وہ روتے ہیں کہ تیرا سرمایہ جو ہے نا وہ کیا ہو گیا. نفع تو درکنار صرف پونجی بھی غالب ہوئی اور تجھے مطلق عقل نہیں. یہ ہے مسکین کہ جس کو اتنی عقل بھی نہیں ہے کہ اس کا دین گیا اور دین میں نقصان ہو گیا اور خسارہ ہو گیا. اگر تجھ میں کچھ بھی عقل ہوتی تو اپنے دین کے جانے پر ضرور ہوتا. اللہ ہمیں بھی عقل عطا فرما دے. تیرے پاس راس المال ہے اور تو اسے تجارت نہیں کرتا. یہ عقل اور یہ زندگانی دونوں چیزیں راس المال ہیں. کیپیٹل سرمایہ اصلی یہ ہے تمہارا, جن سے آخرت کی جاوید لذتوں کا بہترا نفس حاصل ہو سکتا ہے. اللہ کرے یقین نصیب ہو جائے آخرت کی جاوید لذتوں کا, جاوید ہمیشہ رہنے والی. یہاں کی لذت کیا ہے؟ وقت کی, عارضی. اور آخرت کی لذتیں کیا ہیں؟ دائمی. کبھی دنیا بھی غور کرے, کبھی کبھی عرض کرتا ہوں, کبھی آدمی سوچے تو یہاں کی بڑی سی بڑی لذت بھی وقتی ہے. عبرت کے لیے کبھی غور کیا کرے. ایک کپڑا بڑا پسند آیا, کسی کو پہنا ہوا دیکھ کر للچا جاتے ہیں. کوئی نیا کپڑا آیا ہو تو پہن دا پہنے, ہمارے دل میں بھی پھوک اٹھتی ہے اور جلدی سے اس کو مینج کرتے ہیں. پھر لائیں گے, بنائیں گے, پہنیں گے, پہن کے اس کو بار بار دیکھیں گے اپنے آپ کو. ایک لذت ہے, ایک مزہ ہے. کب تک؟ خود غور کرو, رہے گا چند دن غور کر دو, پھر دھیان بھی نہیں جائے گا, جاتا دھیان پا. یہ حال ہے. کسی چیز کو دیکھ لو, کھانے کو دیکھ لو. آج کل تو کھانوں کا زمانہ ہے, ڈشیں نئی سے نئی ایجاد ہو رہی ہیں ہر ایک کسی پر. اس لیے دیکھ لو فوڈ مارکیٹ کتنی ہو گئی ہیں, کنڈو جدید لذیذ, ہر چیز میں ایک نئی جدت پیدا کرتے ہیں نا, نئی نئی طریقے. اب تو اسلام اخبار میں خواتین کا جو آتا ہے اس میں بھی ڈشیں ساتھ لکھی ہوتی ہیں, مزہ ہے اس میں. لیکن غور کرو کتنا ہے. یعنی ایک ڈش پسند آ گئی پڑھ کے یا کہیں کھا کے دیکھ کے, پھر آدمی اس کو تیار کرتا ہے, انتظام کر لیتا ہے. کتنی دیر کھا لے گا؟ گھنٹوں کھا لے گا؟ ایک کے بعد دوبارہ کھانے میں مزہ ہوگا؟ چلو دوسری دفعہ کچھ ہو گیا, تیسری دفعہ پچھلا بیوی نے لا کے رکھا نا تو غصہ آ جائے گا, یہی رہ گیا کھانے کا, وہ مزہ کیا ہوگا. یہ دنیا چلتی, ہر چیز کو دیکھ لو. سواری ایک دیکھ کے نئی ڈیزائن کی آ گئی, آج کل تو آ رہی ہیں نئی نئی گاڑی ہیں, وہ لرچا جاتا ہے. پھر لے کے اس کو پتہ خوب دیکھتا ہے, خوب اس کو ادھر ادھر ہے. کتنے دن یاد ہے ہمارے پیکیجز میں, ہمارے پاور ہاؤس کے ایک انچارج تھے وزیر قریشی صاحب, انہوں نے خود کہا مجھے کہ میں نے گلبرگ میں جب گھر بنایا تو میرا گھر سب سے بہترین تھا اور میری گاڑی سب سے بہترین تھی, اب میں اپنے محلے کا غریب ترین آدمی ہوں. ایسے ایسے بڑے گھر بن گئے ہیں, یہی گھر جو مجھے سب سے بہترین لگ رہا تھا اب کیا لگ رہا ہے؟ میری اپنی نظروں میں چل رہا. ہمارے بچے کہتے ہیں ابو یہ کیا گاڑی پرانی, اتنے سال ہو گئے. تو یہاں کی لذتیں جو ہیں کیا ہیں؟ عارضی, عرفانی. اور آخرت کی لذتیں اللہ اکبر, فرمایا گیا ہے کہ جنت کی جنت میں جا کے, ایک جنتی کا تذکرہ ہے جو پہلا پھل اس کے ہاتھ آیا, اس نے کھانا شروع کیا, اس پھل کی پہلی پھانک میں مزہ, دوسری میں اس سے زیادہ, تیسری میں اس سے زیادہ مزہ کھاتا جا رہا ہے, بڑھتا جا رہا ہے. نہ پیٹ پہ کوئی درانی کی ڈکا, خوشبودار آیا اور سب اچھا. 40 سال تک کھاتا رہے گا ایک ہی پھل, 40 سال تک کھاتا رہے گا اور مزہ اس کا کم نہیں ہوگا اور بڑھتا جائے گا. پھر فرشتہ کہے گا جنتی صاحب ایک ہی پھل پر ریچھ کے رہ گئے, ایک ہی پر ریچھ کے رہ گئے, وہ اتنا بڑا. آگے چلو, اللہ ہمیں یقین نصیب فرما دے. اس لیے ہم کہتے ہیں بس اسی کو یہی پورا کر لیں جو کچھ ہے. تو یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ یہ عقل اور زندگانی دونوں چیزیں راس المال ہیں جن سے آفت کی جاوید لذتوں کا بتیرا نفع حاصل ہو سکتا. اب یہ وہاں یہاں سے لے جانی ہے. مگر تو ان سے تجارت کرنا اچھا نہیں سمجھ. ترجیح کس کو دے رہا ہے؟ دنیا کو، مادیت کو، مال کو، منصب کو. وہ علم جس پر عمل نہ ہو، وہ عقل جس سے نفع نہ ہو، وہ زندگی جو فائدہ نہ پہنچائے، تینوں ایسے ہیں جیسے وہ مکان جس میں سکونت نہ ہو، وہ خزانہ جس کا پتہ نشان نہ ملے. اسی سے سمجھا رہے مثال سے. وہ علم جس پر عمل نہ ہو، یہ کہتے ہیں میں جانتا ہوں جی، مجھے سب پتا ہے. دین کی بات کبھی ہو نا، کبھی گشت کرنے جاؤ تو بات کسی سے کرو نا، تو کیا کہتے ہیں سب پتا ہے. کوٹلی میں رات کشی میں ایک دفعہ مسجد کے پڑوسی ہوٹل، بالکل پڑوسی، نماز کے لیے بالکل نہیں آئے، اس کو دعوت دی. سن پتا سر جی، پتا کیا ہے؟ مسجد میں تو آنی ہو. علم ہے اور عمل نہیں ہے. وہ عقل جس سے نفع ہو، جو عقل ہمیں دکھائے نہیں کہ ہماری اصل حقیقت کیا ہے، اصل نفع کیا ہے، وہ زندگی جو فائدہ نہ پہنچائے. یہ تینوں ایسے ہیں کہ مکان ہے خالی، سکونت ہی نہیں، خزانہ ہے لیکن اس کا پتہ نشان نہیں مل رہا. وہ کھانا جو کھایا نہ چاہیے. اگر تو اپنی حالت سے ناواقف ہے تو مجھ سے پوچھ. یہ تحدیث بے نعمت کے طور پر فرما رہے ہیں. اللہ کی نعمت کو فرمایا کہ ظاہر کرو. اللہ نے دی، مجاہدے کیے، ریاضتیں کیں، نفس کو کچلا، نفس کو دبایا، اس کو مغلوب کیا، نفسانیت کو جو ہے نا اس پر غلبہ حاصل کیا، شیطانیت سے بچنے کا گر سیکھا، اندر پاکیزگی حاصل کی، گندے تقاضوں سے بچے، ماحول کی فضاؤں سے بچے، اندر پاکیزگی آئی، اندر جو ہے نورانیت آئی، دل کا وہ حادثہ بیدار ہوا، حقائق کھل کے سامنے آ گئے، اور اللہ کی اطاعت پر جمے، اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑا. اس پر اللہ نے ان کو جو صلاحیت عطا فرمائی اس کا یہ تحبیر سے نعمت پر فرما رہے ہیں. جو اپنی حالت سے ناواقف ہے مجھ سے پوچھو. اللہ نے مجھے یہ ساری صلاحیت دی ہے، میں خوب واقف ہوں، میں خوب واقف ہوں. اب اس واقفیت کے تعلق سے ایک میرے پاس آئینہ شریعت کا ہے. ایک آئینہ کون سا ہے؟ شریعت، جو ظاہری حکم ہے. میں تجھے دکھاؤں گا اس آئینے میں اپنی حالت دیکھ. یہ شریعت کا آئینہ، شریعت پر پرکھ اپنے کو. شریعت کیا ہے؟ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی ہے، نازل فرمائی ہے. سارے احکام موجود ہیں اس کے اندر، زندگی کے ہر گوشے کے تعلق سے تفصیلی جزیات موجود ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں. ایک آئینہ یہ ہے، تیرے ظاہر احکام جو ہے یہ آئینہ دکھا کے دیکھ لیتے ہیں. اور دوسرا آئینہ میرے پاس کون سا ہے؟ حق تعالی کی معرفت کا. وہ علم باطن، ایک ظاہری علوم میں نے سیکھے ہیں، مہارت حاصل کی ہے، اس پر پرکھ کے بتا دوں گا کہ یہ تیری حالت ہے. اور ایک اللہ نے مزید فضل فرمایا ہے اس شریعت مطہرہ پر پابندی سے چلنے کی برکت سے، اور جمنے کی برکت سے، گناہوں کو چھوڑنے کی برکت سے، اور اس کی اطاعت کرنے کی برکت سے اللہ نے میرے دل کے اندر صلاحیت دی ہے کہ مجھے باطنی طور پر جو چھپی باتیں تمہارے اندر کی بھی نظر آتی. آدمی زہر بنا کے بیٹھا ہوتا ہے، اندر اس کا پتہ نہیں ہوتا، یہ اللہ والے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا جھانک کے دیکھ لیتے ہیں، اللہ صلاحیت دیتے ہیں. کہ وہ بھی میرے پاس موجود ہے، دونوں میں تیرا منہ دکھلا کر بتلا دوں گا کہ نہ تو تیرا اظہار دوست ہے نہ باتیں. ایک تو وہ ہے جس نے اظہار بنا لیا باتیں نہیں، وہ بھی نظر آ رہا ہے مجھے، اور ایک تو وہ ہے کہ نہ تیرا اظہار دوست ہے نہ تیرا باتیں. خواب غفلت سے جاگ ہے، یہ جوڑ رہے ہیں نا، خواب غفلت سے غفلت میں پڑا ہوا ہے کہ نہ تیرا ظاہر نہ تیرا باطن، اس خواب سے جاگ اور بیداری کے پانی سے اپنا منہ دھو اور پھر دیکھ کہ تو کیا چیز ہے. یہ کون فرما رہے ہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ. بات ہزار سال پہلے کی ہے، آج بھی ہمارے لیے ایسی نافع ہے. ہمیں بھی کہا مسلمان بھی ہے یا کافر ہے، مومن ہے منافق، موحد ہے یا مشرق، ریاکار ہے یا مخلص، موافق ہے یا مخالف، راضی ہے ناراض. تو راضی رہے ناراض، حق تعالیٰ کو تیری پرواہ نہیں. اگر اللہ سے ناراض ہو کے اب جو چاہے تو کرتا پھرے اور سمجھے گا کہ میں کوئی چیز ہوں، اللہ کو پرواہ نہیں. کیوں؟ اس کا نفع نقصان دونوں تیری طرف لوٹے. اگر تو دین پر چلے گا، اللہ کی اطاعت کرے گا، اپنے دل کو صاف رکھے گا، تو اس کا نفع کس کو ہوگا؟ اللہ کو ہوگا، تو نہیں ہوگا. اور نافرمانی کرے گا اور اندر منافقت رکھے گا، ظاہر میں کچھ باطن میں کچھ، تو اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ تجھی کو ہوگا. وہ تو پاک ہے. سخی ہے، بردبار ہے، برداشت کر رہے ہیں، ہم سب کو برداشت کر رہے ہیں. ہماری ساری نلائکیاں، ہماری ساری بغاوتیں، ہماری ساری ڈھٹائیاں ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ بردبار ہے اور صاحب فضل ہے کہ ہر چیز اس کے لطف فضل کے تحت میں ہے. اگر وہ ہم کو لطف نہ فرمائے تو برباد ہو. یعنی اتنی نافرمانیوں کے باوجود ہم زمین پر چل رہے ہیں. ایک بزرگ کا ایک مقولہ یاد آ گیا، کسی نے کہا حضرت آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی، اللہ والوں کی کرامتوں کے بڑے ہم تو بھی ہوتے ہیں، کچھ پتہ چلے ہر قیادت کو چیز چھتی نظر آیا، بوڑھی نظر آئے. کسی بزرگ سے کسی نے کہا، وہ سنا کہ یہ کرامت کم ہے کہ میں نافرمانی کے باوجود اللہ کی زمین پر چلنا دھسانی دیا جاتا ہے. یہ نہیں کہہ رہے کہ میں اللہ والا ہوں، میں بڑا پاک صاف ہوں، ہے اور مجھ سے کرامتیں ظاہر ہونی چاہیے. یہ ہے اللہ والوں کے جب سینے کے اندر یہ نورانیت آتی ہے اور شفافت آتی ہے اور لطافت آتی ہے، پاکیزگی آتی ہے، تو عبادت کر کے اطاعت کر کے سمجھتے ہیں اس کی شایا نشان کچھ نہیں کہتے، تھوڑا کر لینا، میں چل رہا ہوں زمین کے اوپر. یہاں یہ فرما رہے ہیں اگر وہ لطف نہ فرمائے برباد ہو جائیں. اگر اپنے برتاؤ پر ہم میں سے ہر شخص کے برتاؤ کا پورا مقابلہ فرمائے ہم سب ہلاک ہو جائیں. تو اللہ پاک جو ہے ہماری نافرمانی پر پکڑنا شروع کر دے تو ہم میں سے کوئی ایک نہیں بچے، سب ہلاک ہو جائیں. صاحبزادہ یا غلام، یہ حضرت کا خطاب کس سے ہے؟ اپنے مرید سے ہے، جس نے ارادہ کر کے آیا ہے اپنی اصلاح کے لیے، جو اپنے دل کے اندر واقعی چاہتا ہے صلاحیت حاصل کرنا، استعداد حاصل کرنا، وہ قوت حاصل کرنا کہ گناہوں کو چھوڑ دے اور ہر اطاعت پر آ جائے، اس کو کہہ رہے ہیں صاحبزادہ تو اپنی صاحب اور ریاکاری و نفاق سے ملی ہوئی عبادت کا اللہ تعالیٰ پر احسان جتاتا ہے اور اپنے لیے اس کی عزت افسائی کا خواہاں ہوتا ہے. آج ہمارا جی ہم نمازیں پڑھتے ہیں ہمارے کام نہیں بنتے، جی ہم وظیفے بھی کرتے ہیں ہمارے کام نہیں بنتے، اللہ پر احسان جتا رہے ہیں. عبادت کیسی ہماری؟ ہماری نماز کا کیا حال ہے؟ خود ولی انسان اعلی نفس بصیرہ، ہر انسان اپنے نفس سے پوری طرح واقف ہے. ہم اپنی نماز پر غور کر لیں. میں قرض کرتا ہوں مشینی نماز ہے ہماری, مشینی نماز ہے. اللہ اکبر کہا تو یہ آٹو سوئچ آن ہو گیا, ٹھیک ہے نا جی, مشین چل پڑی, رکوع سجود تھا اور آٹو آف. السلام علیکم. اللہ تو فرما رہے آفتی میں صلاح کر ذکری, کہ نماز کو قائم کر میری یاد کے لیے. اللہ ہی یاد نہیں آ رہا اور سب کچھ یاد آ رہا ہے. جی جی, مشین چل پڑی نا, نیت سے آن ہو گئی اور آٹو آف, کوئی پتہ نہیں. نیلا گنبد کی مسجد کا واقعہ کسی شخص نے سنایا, پرانی بات بتا رہا ہوں, مرکز میں یہاں بلال پارک میں مسلم آ رہے تھے. عصر کی نماز تین پر امام صاحب نے سلام پھیر دی, بھری مسجد. پتہ نیلا گنبد نارک بھی چھوٹا جامعہ اشرفیہ پہلے وہیں شروع ہوا تھا, جس کی چھوٹا کچھ بھری مسجد تین پر کیا کر دیا, کسی کو نہیں, کسی نے بھی. ایک بندے نے کہا مولوی صاحب تین رکاتے ہوئی, امام صاحب کھڑے ہو گئے اور چوتھی رکات پڑھا دی اور سجدہ سیف کر لیا, پھر کہا بھی جو بولا تھا وہ نماز اٹھا لے. جس نے غلطی کی اصلاح کی اس کو سزا مل گئی. کیوں لٹا لے جی,
بھول
پڑا. لیکن دکھ کی بات یہ تھی کہ پوری مسجد بھری ہوئی ہے اور تین رکعتوں پر سلام پھر گیا کسی کو. میں نے بھی قدر مارا, اس لیے ہم اپنا خود غور کر لیں. خوش نصیب ہے جس کا استحضار ہے, لیکن محنت نہیں کی ہم, اور پھر اس پر احسان جتا رہے ہیں. کس پر؟ اللہ پر. ہم نماز پڑھتے ہیں, یہ بیمار تو اپنے صاف اور ریاکاری اور نفاق سے ملی ہوئی عبادت کا اللہ تعالی پر احسان جتاتا ہے اور اپنے لیے اس کی عزت افزائی چاہتا ہے کہ اللہ میرے لیے کچھ کرے گا, اور باوجود اپنے فساد کے اہل اصلاح کا مقابلہ کرتا ہے, نیک لوگوں کا مقابلہ کرتا ہے, ان پر تانے دیتا ہے, ان کو پتہ نہیں کیا کچھ کہتا ہے. تو یہ تقوی کا حیضہ ہو گیا. تو بندہ اگر جتاتا کسی بات پر کیا کہتا تو اس کو تقوی کا حیضہ ہو گیا. ایک بزرگ نے کہا تھا شکر ہے اسے تقوی کا حیضہ ہو گیا, تجھے تو فسق کا حیضہ ہے. اپنے فسق کے حیضے پر نہیں ہے, دوسرے کے تقوی کے حیضے. یہ بہت بہت دیندار بنتا ہے جی, بڑا ایسے. اے آقا سے بھاگے ہوئے غلام, اے مغرور, اے مفرور, رہ اس امت کے اخلاص اور اہل توحید کے دائرہ سے خارج شخص, تجھے صالحین کے تذکرے اور ان کی معرفت کے دعوے سے کیا نسبت. کہ تذکرے کر رہا ہے اللہ والوں کے, آج بھی ہے نا اللہ والوں کی محبت کا دعویٰ ہے نا. اس دعوے سے تجھے ان کے ساتھ کیا نسبت, صالحین کے نیک لوگوں کے تذکرے کر کے تجھ پر افسوس. اتنا رو, اتنا رو کہ دوسرے بھی تیرے ساتھ رونے لگے. یعنی اپنی حالت پر, تیرا جو حال ہے اس پر رو. اتنا رو کہ دوسرے بھی رونے لگے, اور ماتمی لباس پہن کر اپنی مصیبت میں بیٹھ کے دوسرے بھی تیری غمگین حالت پر ترس کھا کر تعزیت کے لیے تیرے پاس آ. تو محجوب ہے اور تجھے خبر نہیں, محجوب حجاب سے ہے نا, کہ تیرے دل پر حجاب آ گیا ہے, تجھے خبر ہی کچھ نہیں ہے, پتہ ہی کچھ نہیں ہے اپنے آقا کا, اپنے مولا کا, اپنے دین کا, اپنی حالت کا. محجوب بھی ہے اور پھر تجھے اس کی خبر بھی نہیں ہے. ایک صالح کا قول ہے کہ افسوس ان محجوبوں پر جن کو اس کا بھی علم ہے کہ محجوب ہے. ہم حجاب میں اور بنتے بنتے بڑے کچھ ہم. مطلب تیرا دل چیز ہے, تیرا دل چیز ہے کیا, گوشت ہے یا پتھر ہے؟ گوشت ہے یا پتھر ہے؟ کیا سمجھتا ہے، کس سے شکوہ کرتا ہے، کس سے فراد نفی چاہتا ہے، کس کے پاس سوتا ہے، تیرے اندر کیا بھرا ہوا ہے، سو رہا ہے پاکیزگی کے ساتھ سو رہا ہے، پاکیزہ خیالات کے ساتھ سو رہا ہے، اللہ کے دھیان کے ساتھ سو رہا ہے، یا اپنے گناہوں کے ساتھ، اپنے گندے خیالات کے ساتھ، اپنی گندگیوں کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ جب سختی پڑتا ہے تو کس پہ بھروسہ کرتا ہے، سختی پہ پڑتا ہے تو کس پہ بھروسہ کرتا ہے، مجھے بتا تو صحیح. یہ ہیں صوفی، یہ تزکیہ کر رہے ہیں، یہ دل کی صفائی کا طریقہ بتا رہے ہیں، یہ جو صفائی کے لیے آئے ہوئے ہیں ان کو جھنجھوڑ رہے ہیں. تصوف اس کا نام ہے کہ اپنے دل کے اندر یہ دیکھو، اس کو دیکھو، اس کو نکالو. مجھے بتا تو صحیح، میں تیرے دروغ نفاق سے خوب واقف ہوں، تیرے جھوٹ سے اور تیری منافقت سے میں خوب واقف ہوں. کہ نام کرتا ہے اللہ کا اور کام لینا چاہتا ہے مخلوق سے، بھروسہ تیرا مخلوق پر ہے، تیری توجہ مخلوق پر ہے، ان کے مال پر ہے، ان کے منصب پر ہے، ان کے ہاں؟ اور نام کس کا لے رہا ہے؟ اللہ کا. تو اور ساری مخلوق میرے نزدیک کشکشا کے برابر ہے. جو شخص تم میں سچا طالب ہے اس کا تو میں ادنا غلام اور خادم ہوں. جو سچا طالب ہے، ایک مجمع بیٹھا ہوا آپ کے سامنے، ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا آپ کے پاس، رجال و خیر بھی ہوتے تھے، عجیب مجمع تھا آپ کے پاس. فرما رہے ہیں کہ تم جو شخص تم میں سچا طالب ہے، جو سچی طلب لے کر آیا ہے کہ میرے دل کی اصلاح ہو جائے، اللہ کی محبت حاصل ہو جائے، اس کی معرفت حاصل ہو جائے، وہ صلاحیت آ جائے، جو نفس کو مخلوط کر کے شیطان سے بچ کر، فضاؤں سے بچ کر اللہ کے تقرب والے اعمال پر ڈال دے، جو سچی طلب لے کر آیا ہے، تو میں تو اس کا ادنا غلام ہوں اور خادم ہوں. یاد آ گیا تجویز سے بے نعمت کے طور پر کہ ایک دفعہ اپنے حضرت کی خدمت میں حاضری دی، لاہور تشریف فرما تھے، حضرت کے پوتے نئے نئے آئے تھے خدمت کے لیے، سرشید اب تو ماشاء اللہ داڑھی سفید تو ہوگی اس کے بیچ، اس وقت بالکل ابھی داڑھی پھوٹی نہیں تھی، یہ چھوٹا سا خدمت، پشتو اردو بھی بس یہیں سیکھی تھوڑی تھوڑی، ایک مہمان آ گیا اندر بلا لائے ایسے، تو مجھے اس نے باہر سے جب میں نے گھنٹی دی تو اس نے کہا کہ بابا جی کو بخار ہے تو زیادہ نہ بیٹھنا. میں نے کہا حضرت کی صحت مقدم ہمارے لیے، واقعی جب میں نے حضرت کا ہاتھ ملایا تو حضرت کا جسم بخار سے تھنک رہا تھا. میں بیٹھا ایک منٹ ابھی ہوا تو خورشید نے آنکھ سے اشارہ کیا مجھے، جب شاید اما جی نے کسی نے کہا ہوگا نا کہ رات کو لوگ بیٹھتے ہیں، حضرت تو نہیں کہیں گے لیکن بیمار ہے، بخار ہے زیادہ. حضرت اس کو ڈانٹ دیا اس کو نہ روکو، دو گھنٹے بٹھایا، دو گھنٹے خاموش، حضرت بھی خاموش، میں بھی خاموش. اب اس کا لطف تو دل ہی جانتا ہے کس خاموشی کے اندر. آج ہم خاموش رہنا جانتے ہی نہیں ہیں، ہم تو کہتے ہیں باتیں ہونی چاہیے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں اپنے حضرت کے پاس تین دن تین رات پیدل چل کے جاتے تھے، الائی گڑنگ سے سید پور کشمیر اٹھ مقام کے راستے میں، ابھی ہم نے دیکھا وہ راستہ بھی کہ راجداری سے، راجداری تو راستہ دکھایا نا، چاہتے نے کہ یہ ہے راستہ جہاں سے حضرت وہاں سے کان بخا سے پیدل آتے تھے، پھر آگے پہاڑیاں دکھائی کہ یہاں سے اترتے تھے بالا کوٹ، بالا کوٹ سے گڑھی بھی گولا، گڑھی بھی گولا سے مظفر آباد، مظفر آباد سے پھر اٹھ مقام کے راستے میں سید پور آتے تھے، گوڑی ایک جگہ ہے وہاں سے پوچھا. تو تین دن تین رات یہ سچی طلب والے ہیں جو اپنے دل کی اصلاح کے لیے, دل کے اندر صلاحیت کو لینے کے لیے. اور یہ سب صرف حضرت کا کمال نہیں ہے, حضرت کے شیخ کا کمال ہے. حضرت کے شیخ بھی یہاں پیدل ہی آتے تھے, علیہ 43 سال ہوا شمس الدین احمد اللہ علیہ, اس کی اتنی سڑکیں ہوں گی. اس زمانے کے اندر ابھی پڑھ رہا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے بقائے سید مشیر احمد اللہ علیہ, وہ بھی یہاں تشریف میں رہتا نہیں. منصیر کا ذکر ہے, پھر وہ کوہانی کا ذکر ہے جہاں سے ساتھی ملنے کے لیے آتے ہیں. سارا یہی راستہ ہے یہ ہمارے حضرت کا نا, ان کا سفر تھا. اتنے دشوار گزار راستے جب وہ بتا رہے ہیں کہ پتہ نہیں پہاڑ کے وہ برف پڑی ہوئی تھی, وہاں سے اترنا مشکل, پھسلنا پھسل پھسل کر لیٹ کر بڑے مشکل سے چڑھنا مشکل اترنا مشکل. تو 43 سے پہلے 3 دن 3 رات وہ بھی تشریف لاتے رہے دین کے احیاء کے لیے, اللہ کے کلموں کو بلند کرنے کے لیے, دلوں کے اندر صحیح دین کی عظمت بٹھانے کے لیے یہ بھی جاتے رہے. تو اتنا سفر تو ہوتا تھا اس زمانے میں, کوئی بازار اب بھی نہیں, بازار وہاں پڑتا کیوں جی, ابھی بھی نہیں کہتی. ابھی چلو اکا دکا دکانیں ہیں کہیں نہ کہیں, اس زمانے میں سڑک بن گئی, چلو ہر گھر والے نے کہیں نہ کہیں ایک بنا ہی لیا کچھ نہ کچھ. لیکن اس زمانے میں, بلکہ ابھی بھی ہمیں تو بٹ گرام ہی جانا پڑتا تھا لانے کے لیے کچھ, ابھی کچھ دے رہے. اس زمانے میں کہوں کیا چیزیں ہوں گی, سماتے آٹا باندھ لیتا تھا اور سفر شروع کر دیتا تھا. جب بھوک لگتی چشمے وہاں آم ہے, کسی چشمے پر نا اس آٹے کو گوند کرنا, ایک پتھر دھو کے اس پر رکھ دیتا, آٹے کو کھلا دیتا ہے اور آگ جلا کے پتھروں کو آگ میں ڈال دیتا ہے, کیا بن جاتا ہے, روٹی کھائی پانی پیا چل پڑا, کتنا کوئی ساتھ لے کے چل سکتا ہے. تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اتنی مشقت کے بعد وہاں پہنچتے تھے, اور حضرت کے یہاں اور بھی لوگ آئے ہوتے تھے. کہتے میں فطرتاً کب گو تھا, دادی کی ہوتی ہے نا طبیعت, حیا کا غلبہ, ادب کا غلبہ, بالکل خاموش بیٹھتا تھا. پوری زندگی میں 3 باتیں اپنے حضرت سے پوچھی, وہ سنتا تھا. ان کے صاحبزادے مولا غلام رسول نے مجھے خود بتایا کہ ہمارے والد صاحب سے سب سے زیادہ فیض آپ کی حضرت نے, مولا غلام ربانی صاحب نے پایا. اور خاموشی دبا گئے, خاموشی میں کہ اور لوگ باتیں پوچھتے تھے, بالکل حضرت خود مجھے بتایا سب 3 باتیں زندگی میں. اور جب اجازت دی اور فرمایا جاؤ جا کے قرآن کے احکام بیان کرو, تو میں پریشان ہو گیا کہ میں تو کم گو, حضرت کیا تمہارے قرآن کے احکام بیان عالم تھے ماشاء اللہ, اور پرانے زمانے کے گہرے عالم. اس وقت مدرسے نہیں ہوتے تھے, تھے دور دراز تھے, دیوبند تو ہوگا اس وقت مدرسہ جاتا تھا, لیکن ان علاقوں میں نہیں تھے نا. تو یہاں تو تعلیم کسی تھی کہ ایک ماہر کہیں ہے تو اس کے پاس اس کتاب کو پڑھ لیا, دوسری کہیں اور جگہ جا کے پڑھ لی, تیسری کسی اور جگہ پہلے, ایسے ہی تھے. ابو داؤد ایک مصبت کے ماہر سے, پھر ماشاءاللہ کتنا عرصہ پڑھائی حضرت نے, تو ماہر تو تھے لیکن بولنے کے لیے کیا کہتے, میری طبیعت میں کتنا تنگ ہے. حد نے سنا جو جا کے تھے, کسی نے اعتراض حضرت شمس الدین اللہ سے کہا کہ ابھی تو اس یہ نیا ہے, اس کو آپ نے اجازت دے دی, تیسرے سفر میں اجازت مل گئی. تیسرے سفر میں اتنی جلدی بھی نہیں ہوا ہوگا. تو بعض کا پیر کے پیر بنتے ہیں, مریدوں میں سے بھی جیلسی ہر جگہ ہی ہے نا, تعجب ہو نا کہ یہ تو ابھی ایسے ہوتے ہیں. یہ آج کی بات نہیں ہے, پرانا واقعہ بھی یاد ہے. شیخ حدیث نے تو لکھا ہے اپنے کہ ایک شیخ نے کسی کو, وہ آیا اور آتے ہی اس کو کہا جا اس سے بیٹھ کے ذکر کر, اس کے بعد اس کو اجازت دے دی, خلافت دے دی. سارے کہ ہمیں تو کئی سال گزر گئے حضرت کے پاس آتے ہوئے, اور یہ ابھی آیا اور ابھی تھوڑی دیر کے لیے مسجد بٹھا کے اس کو بلا کے کیا کر دیا, خلافت دے دی. حضرت بھانپ گئے, بزرگوں کا نام مجھے یاد ہی رہا تھا، کتاب میں واقعہ پڑھا تھا، یہ ہر زمانے میں ایسا ہوتا ہے. تو اعتراضاً کہا کہ یہ تو ابھی ہے. حضرت نے کہا بھی لکڑیاں لاؤ ذرا، یہ درخت کی کاٹ کے نیلی کی لکڑی جن پڑا کے لگاؤ اس میں آگ جلے گی. گیلی لکڑی درخت سے توڑتے گیلی لکڑیاں کے لگاؤ، لگے رہتے خوش مگائی کیا اس کو لگاؤ، ایک ہی ڈیگی لگائی تو ایک دم تم گیلی لکڑی لگا. جو کئی سال سے بیٹھے ہوئے وہاں پر کوشش کر رہے تم کیا ہو، وہ خوش لکڑی آئی. اب استاد جانتا ہے نا، تمہارے حضرت کو یاد ملی تو لوگوں کو تعجب ہوا، خود کو پتہ ہی میں پریشان ہو گیا کہ حضرت کا حکم ہو گیا جاؤ جا کر، میں خاموش بیٹھتا. یہ کہتا جب میں پھر گیا واپس آیا ہوں تو گاؤں کے بہر ہی وہی تین دن کا سفر کر کے عصر کی نماز کا وقت تھا، جب مسجد گاؤں کے بہر آئی وہاں میں نے نماز پڑھی، دیکھو وقت ہو گیا تھا نماز کا. اور اس کے بعد جو ہے نا حضرت کا یہ فرمان یاد آیا کہ جاؤ جا کے قرآن کے احکام بنا بتاؤ. تو میں نے جو ساتھی بیٹھے تھے وہ ان سے بات شروع کی، جیسے دریا اونٹ آیا سینہ کھول دیا اللہ، پھر ہم نے دیکھا علماء دم حیران رہ جاتے تھے. قرآن کا جب ترجمہ کرتے تھے ترجمے کے بعد اس کی تشریف فرماتے تھے، بڑے بڑے علماء کو دیکھا کہ ایسے بتائیے، ایسے پوچھا کسی نے حضرت یہ علوم کہاں سے ملی، میں قرآن سے. تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، اتباع شریعت اتباع سنت اللہ اللہ کرو جس سے تقوی آئے، اور پھر قرآن میں تدبر کرو، پھر دیکھو کیسے کھلتے ہو. کہتے آج اتباع سنت نہیں، اتباع شریعت نہیں، تقوی نہیں، علوم سیکھ لیے، تقریر کا فن سیکھ لیا، دل شک میں بھٹک رہے. تو خاموشی میں بندہ بہت کچھ پا جاتا ہے. تو کیا فرماتے، میں نے بتایا نا بات کی نا کہ دو گھنٹے بٹھایا، پھر خورشید سے کہا اس کو کبھی نہ روکنا. مجھے کہا آپ سے مجھے کیا جی، آپ بھی خاموش تھے میں بھی خاموش تھا نا. جامد آدمی آتا تو طبیعت فحشت ہوتی کہ بھاگ جائے. جامد سمجھے نا جس کو جمود تاری ہے، وہ چاہتا ہی نہیں ہے، تعلق جوڑ لیا ہے، بیعت کا تعلق جوڑ لیا ہے، لیکن ابھی تک اس کے اندر وہ تحریک نہیں ہے کہ میں کچھ اپنے آپ کے اندر کچھ حاصل کرنا نہیں چاہتا. کہتے ہیں پیر کرتے کچھ یہ ہے نا. ایک ایم بی ساتھی آئے تھے ہمارے بیٹھے ہیں، وہ ظہیر ان کے ساتھ دوست، بہرحال آئے بیعت کے لیے، کہنے لگے ایسی تو سنے کہ بس پیر جانے پھر اللہ جانے. حالانکہ دنیاوی اعتبار سے تعلیم ہے، لیکن ایک دونوں میں بات ہے نا، حالانکہ بات یہ نہیں ہے، پیر تو راستہ بتائے گا، چلنا تو خود ہے، ہمت تو خود کرنی ہے. جو دل سے چاہتا ہے اللہ اس کو محروم نہیں فرماتے. اس لیے یہاں فرما رہے ہیں کہ مجھے بتا تو صحیح، میں تیرے دروغ نفاق سے خوب واقف ہوں کہ نام کرتا ہے کس کا، اللہ کا، اور کام لے رکھتا ہے مخلوق سے. تو اور ساری مخلوق میرے دیکھ بشر کے برابر ہے. جو شخص تم میں سچا طالب ہے اس کا تو میں اگنا غلام ہوں. کیسے کہوں گا نا، بیمار ہے، ضعیف ہے، 100+ ایج ہے ان کی، ہمت بس ہے، لیکن مجھ جیسے کو بھی دو گھنٹے خدمت کے لیے کیا ہے اس حالت میں. آگے سمجھتے ہیں، اگر وہ بازار میں لے جا کر بیچنا چاہے مجھے تب بھی مجھے کچھ عذر نہیں، جس کا جی چاہے کر کے دیکھ لے. کتنی بڑی بات ہے کہ جو سچا طالب ہے میں اس کا غلام، اس مانا غلامی کا تھا نا، لال لے جا مجھے میں تیار. اگر وہ چاہے کہ میرے بدن کے کپڑے اور جو کچھ میرے پاس ہے سب لے لے اور مجھ کو حکم دے میں بھیک مانگتا، پھر تو کر دے کے مجھے انکار نہ ہوتا. یاد آیا ابھی حضرت کے ساتھ زیادہ بتا رہے تھے کہ سامنے ایک پہاڑی ہے گدا، وہ ندی کے پار پہنچا رہے، وہ مانی شبسر مان مارے یہاں حضرت. ان کے والد صاحب غریب تھے، کوئی علاقہ بھی ایسا بڑا، وہ جب آپ کے حضرت کو کچھ نہ کچھ ضرور دیتے ہیں. تو مجھے کہا کہ کپڑے لاؤ میرے کو. میں نے کہا کپڑے آپ نے آج جو تھے نا دے دیے, پہلے تقسیم کر دیے. اللہ والوں کے دل کے اندر کسی چیز کی اہمیت نہیں ہوتی, اب آپ کے گلے کے کپڑے ہیں بس. کیونکہ آپ صبح کوئی اور آیا ہوگا نا, تو آپ نے جو گھر میں جوڑا تھا وہ بھی آپ نے اب اپنے گلے سے اتارا اور تہمن مانگ لی. پھر کہیے گا سچے طالب کے لیے تمہارے کر کے دیکھ لوں سکتے. میرے بدن کے کپڑے میرے پاس سب, یہ دیکھو ہزار سال پہلے کی بات ہے, میں یہ ابھی کی بات بتا رہا ہوں. اللہ سے مانگے اللہ ہمارے دلوں کی بھی کامل اصلاح فرما دے. یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ اپنے کپڑے اتار کے دے دیں, میں تو ایک مثال پیش کر رہا ہوں کہ یہ جو حضرات کہہ رہے ہیں یہ اصل ہے, جن کا دل صاف ہو گیا اللہ کے ساتھ ایسا تعلق ہو گیا ہے اس کے خزانوں پر ان کی نظر ہے, اس لیے وہ جو کچھ ہے وہ اللہ کے لیے لگا دیتے ہیں, خرچ کر دیتے ہیں. اللہ ہمیں بھی وہ دل کے اندر وہ شعور عطا فرما دے اور حق اور باطل کی پہچان کرا دے, اپنے نفس کو پہچان لیں, اپنے نفاق کو پہچان لیں, اپنے اندر کی حقیقت سے واقف ہو جائیں اور اس دشمن سے بچ کر اللہ کی اطاعت پر آ جائیں. ہر اطاعت کی کرنے والے بنے, کرنا فرمانی کو چھوڑنے والے بنے. اس صلاحیت کو حاصل کرنے کے لیے ذکر کی مشق ہے. اب یہ ذکر کی مشق کر لیتے ہیں. ہمارے یہاں ذکر قلبی کی مشق کی جاتی ہے, ذکر خفی کی دل میں چپکے چپکے اللہ کو یاد کرنا, یہ بھی ایک طریقہ ہے دل کی اصلاح کے لیے. اس لیے عرض کیا جاتا ہے جب بھی ذکر کے لیے آویں یا کہیں بھی جائیں تو ٹٹول ٹٹول کر کوئی اور غرض ہو تو نکال دیں, ایک ہی غرض ہو کہ ہمارا دل بن جائے, سنور جائے, پاک ہو جائے, صاف ہو جائے. اس میں وہ قوت آئے, وہ ہمت آئے جو نفس کو دبائے, جو گندے تقاضوں کو دبائے, جو شیطان سے بچنے کی ہمت دلائے, جو ماحول کی گندی فضاؤں سے بچنے کی ہمت دلائے اور اللہ کے اطاعت پر آئیں اور نہ سمانے کو چھوڑنے والے بن جائے. انشاءاللہ اس طلب کو لے کر ذکر کریں گے اس کی تاثیر یہ دل میں اترے گی. اور اس کا مستقل حکم بھی ہے وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. فرمایا جا رہا ہے اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کرو, یعنی اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ پکارے لگا. اور صبح بھی یاد کرو, شام بھی یاد کرو, کثرت سے یاد کرو, غافلی میں سے نہ ہو. تو دل کو غفلت سے بیدار کرنے کا قرآن ایک علاج یہ بھی بتا رہا ہے کہ اس دل میں چپکے چپکے کثرت سے اللہ کی یاد بسا لو. اللہ فرما رہے فذکرونی اذکرکم, جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. تمہارا یاد کرنا اللہ کے نام کے ساتھ ہے. دوسری جگہ فرما رہے ہیں وَذْكُرْ اِسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, رب کو اس کے نام کے ساتھ یاد کرو تبتل کے ساتھ, یعنی علیحدگی میں. نہیں, یہ صلاحیت لینی ہے نفس کو مغلوب کرنے کی, شیطان سے بچنے کی, مول کی فضاؤں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہے. یہ صلاحیت جو لینی ہے شریعت پر چلنے کے لیے, اللہ کے رضا اور اعمال پر آنے کے لیے اور گناہوں کو چھوڑنے کے لیے, اس کے لیے ہمیں تنہائی میں کچھ وقت نکال کر اللہ کے نام کو دل میں رچانا بسانا ہے, تاکہ اللہ کا دھیان خیال ایسا رہے تنہائیوں میں بھی حرام کاموں سے روک دے اور عطاعت بدال دے. یہ تصور کا ذکر ہے کہ تصور سے دل پر لکھیں لفظ کیا, اللہ, خوشنما رنگ جس کو جو اچھا لگے. اب تصور سے دل میں تکرار کریں اللہ 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 اللہ. اس حافظ کی طرح جو قرآن کو سینے میں محفوظ کرنے کے لیے تکرار کرتا ہے, اسی طرح اس اللہ کے مبارک نام کی فتبارک قسم ربی کا اللہ خود فرما رہے ہیں یہ بڑا متبرک نام ہے. اس برکت والے نام کو دل پر ہم نقش کر کے اس کا تبرک پھر ملے گا، دل کی صلاحیت بڑھے گی ہر اطاعت کو کرنے کی، ہر نافرمانی کو چھوڑنے کی. تو اللہ سے مانگے، جس سے مقصود ہے دل میں شفافت، لطافت، پاکیزگی، قوت اللہ ہمیں عطا فرما دے. اب تصور سے دل پر لفظ لکھیں اللہ، اور تصور سے تھوڑی دیر اس کی مشق کریں تکرار کی، اللہ تھوڑی دیر مشق کریں. اس سے بات ہو
السلام علیکم.